الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات الله. خدا عمد عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ آپ کے علم میں ہے. گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے اسلام کیوں لیتے ہیں اور بقیہ لوگوں سے کیوں نہیں لیتے. دو باتیں ہیں اور ایک تین چار مجلسوں سے ایک تسلسل چل رہا ہے بات کا، جس میں میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی کہ پورے عالم اسلام کے دامن حسین کے خون کے چھینٹوں سے داغدار ہے. بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت تفصیل سے کل کی مجلس میں یہی ایک بات پڑھی گئی اور کچھ پڑھائی نہیں، کہ امام علی مقام کا پورا سفر مدینے سے کربلا تک اور پھر شہزادیوں کا سفر کربلا سے شام تک اور اس کی واپسی، یہی پڑھا کل اور تو کوئی مضمون پڑھا. لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عالم اسلام میں کوئی بچا نہیں جو کہے ہمیں خبر نہیں تھی اور ہمیں اطلاع نہیں تھی، بلکہ اطلاع بچے بچے کو ہو گئی، ہر آدمی کو ہو گئی، ہر ایک کو معلوم ہو گئی. تو تین کیٹیگریز میں سے ہر آدمی ایک کیٹیگری میں آیا، اور وہ تینوں کیٹیگریز جو ہیں وہ زیارت میں ہم پہنچتے ہیں. لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت دے. ہم اپنی برات، اپنی نفرت، اپنی بیزاری ان لوگوں سے بھی ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے امام علی مقام کو قتل کیا، ان سے بھی ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، اور ان سے بھی ظاہر کرتے ہیں جنہوں نے سنا اور راضی رہے. دیکھیے، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ تین کیٹیگریز نہیں ہیں، یہ صبح قیامت تک کے انسانوں کا اعمال نامہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل تو وہی ہوگا جو اس وقت وہاں پر موجود ہو، جس کے حکم سے قتل کیا گیا، جس کے انسٹرکشن پر قتل کیا گیا، جس نے ہاتھ میں خنجر لے کے قتل کیا. لیکن جس نے پتھر مارا، ایک پتھر مارنے سے آدمی مر نہیں جاتا ہے، مگر ظالم تو وہ بھی ہے. جس نے اپنے اونٹ دیے یا گھوڑے دیے دشمنوں کو لے جانے کے لیے میدان میں، ظالم تو وہ بھی ہیں جنہوں نے تلواروں پر باڑھیں رکھیں اور تیر تیار کیے نیزے تیار کیے، ظالم تو وہ بھی ہیں جنہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا بھیجا، ظالم تو وہ بھی ہیں۔ تو ظالموں کی فہرست اور بڑھے گی۔ یہ سب اسی زمانے کے لوگ ہیں جو اس زمانے میں تھے، لیکن بات اب اس کے آگے بڑھتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک گروہ وہ آتا ہے جو اس زمانے میں تھا، دیکھیے غور کیجیے گا اس کو، تھا اس زمانے میں، وہ گیا بھی نہیں کربلا میں، وہ اپنے گھر میں رہا، اس نے کوئی تیر بھی نہیں چلایا، اس نے خنجر سے حملہ بھی نہیں کیا، لیکن جب فاتح کو سنا تو اس پر راضی رہا، اس نے کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں کیا۔ اس گروہ کا پھیلاؤ آج تک آتا ہے، اس گروہ کا پھیلاؤ آج تک آتا ہے، اس لیے کہ واقعہ تو جب ہوا جب ہوا، آج جب آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے اس پر اپنے کس ری ایکشن کا اظہار کیا، کس رد عمل کا اظہار کیا، آپ نے اس واقعے کو پسند کیا ناپسند کیا، دشمن کو کنڈم کیا دشمن کو اپریشیٹ کیا، یا بھائی ہم سے کیا مطلب، ہم تو الگ تھلگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا اس کی مخالفت آپ نے نہیں کی۔ تو عزیزان گرامی، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ 1400 برس پرانے واقعے کو آج ریپیٹ کرنے سے فائدہ کیا، بے شک 1400 برس پرانا واقعہ ہے، مگر ہماری یہ 1400 برس کی نہیں ہے۔ جہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی 1400 برس کا نہیں ہے، سب کوئی 60 برس کا ہے، کوئی 50 برس کا ہے، کوئی 30 برس کا ہے، کوئی 20 برس کا ہے، کوئی 70 برس کا ہے، کوئی 75 برس کا ہے، بس ہر ایک بلو 100 ہے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، بوڑھے سے بوڑھے اور بزرگ سے بزرگ کوئی صاحب بھی تشریف فرما ہو تو وہ 100 برس سے کم ہی کے ہیں۔ بہرحال تو ہم نے تو ابھی سنا، تو آپ کا کیا رد عمل ہوا؟ تو ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں یزید کی کہ ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں کہ سمیت میں ڈالے کا فرضیت میں صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ جنہوں نے سنا اور راضی رہے، اس لیے کہ ظلم کو سن کے اس پر راضی رہنا بھی ظلم ہے، اور ظالم کے ہاتھ مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم ان لوگوں میں نہیں شامل ہونا چاہتے جو نبی کے نواسے کی شہادت کی خبر سنیں اور اس کے اوپر راضی رہ جائیں۔ عزیزان گرامی، میں بار بار آپ کے سامنے کچھ چیزیں ریپیٹ کرتا رہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجمع میں کچھ لوگوں کے ذہن پر بار گزرتا ہو کہ یہ بات بار بار کہتے ہیں، لیکن یہ بچوں کے لیے نوجوانوں کے لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ ان کے دماغ میں اس کے نقش گہرے بیٹھتے جائیں۔ جناب سیدہ کا واقعہ میں نے پیش کیا مختصر، مولا علی کے ساتھ جو سلوک ہوا دنیا کا وہ میں نے پیش کیا مختصر، امام حسن و امام حسین رحم السلام کو جو لوگوں نے چھوڑا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اور واقعہ کربلا کے متعلق پورا واقعہ کربلا کی ڈیٹیل بہت تفصیل سے نہ صحیح مگر پھر بھی کل میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری باتوں کو آپ جذباتی ہو کے نہ سنیے، سینٹیمنٹل ہو کے نہ سنیے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جن لوگوں سے اسلام لینا ہے، جن لوگوں سے دین سمجھنا ہے، جن لوگوں سے حرام و حلال معلوم کرنا ہے، جن لوگوں سے رسول کی حدیث کا مطلب سمجھنا ہے، جن لوگوں سے قرآن پاک کی تفسیر سمجھنا ہے، ان کو ہم سیرت، کردار، عمل کی حیثیت سے ایک آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مثالی کیریکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی سیرت، ان کا عمل، ان کا پرسنل کیریکٹر ہمیں پاک و پاکیزہ چاہیے، تاکہ ہمیں جو ملے اس پر ہمیں اطمینان ہو۔ دیکھیے، اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا جو اسلام ہمیں ملا ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہوگا پورا، تو ہمارا ایمان ڈاماڈول ہوگا کہ یہ عمل تو ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ کام تو ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں اس سے اللہ خوش ہوگا کہ نہ خوش ہوگا، یہ روزہ تو رکھ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لہذا ایمان پکے یقین کا نام ہے، پکا یقین اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کو جس سے جو مال ملے اس کی سچائی پر آپ کو پکا یقین ہو۔ تو ہمیں جہاں جہاں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا وہاں وہاں ہم پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے لیے یا تو کوئی آدمی بڑھ کے ہمارے ڈاؤٹ کو کلیئر کرے، یا تو ہمارے ڈاؤٹ کو کلیئر کرے کوئی، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، سننے کو تیار ہیں، بات کرنے کو تیار ہیں، بات سننے کو تیار ہیں۔ جب جناب سیدہ کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ کی رحلت کو 6 مہینے نہیں ہوئے تھے، وہی مدینہ تھا، وہی مسجد تھی، وہی شہر تھا جہاں حضور سرور کائنات کے خطبے اور آپ کی نمازوں کی آوازیں اور آپ کی ہدایت کے نعرے گونجتے رہتے تھے۔ لہذا اس وقت تابعین کرام حضرات نہیں تھے، صرف حضرات صحابہ تھے جن کے درمیان جناب سیدہ روتی بھی واپس نہیں۔ غور طلب بات ہے، تو ہمارے دل میں بہت ڈاؤٹ ہے، ہم آپ صاف بات بتا دیں، بالکل کلیئر، ہم اس میں چھپانے کی بات نہیں کرتے، ہمارے دل میں بہت ڈاؤٹ ہے کہ یہ کیا قصہ ہے کہ رسول کی بیٹی روتی ہوئی واپس جا رہی ہے، یہ کہتی تھی کہ میرا حق لے لیا گیا ہے۔ ایک بات، مولا علی کو ممبروں کا برا کہا گیا 47 ہجری سے، یعنی رسول کی رحلت کے 30 برس کے بعد سے۔ تو مجاہدی صحابہ کرام کی تھی اس وقت یا تابعین تھے، پھر امام حسن کا ساتھ چھوڑا لوگوں نے، تو وہ بھی صحابہ و تابعین تھے، پھر امام حسین شہید ہوئے تو وہ مجمع بھی صحابہ و تابعین کا تھا۔ کہ غور کیجئے گا، اس وقت تبع تابعین کا طبقہ نہیں موجود تھا، وہ پیدا نہیں ہوئے، یا صحابہ تھے یا تابعین تھے۔ دیکھیے، غور فرمائیے گا، یہ صدر اول کی بات میں کہہ رہا ہوں، میں صدر اول بہت ڈیٹیل سے آج سے 3 دن پہلے سنا چکا ہوں، مجھے اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کرتے جائیے گا۔ اب اس کے بعد راویوں کی بات لے لیجئے، راویوں کی بات میں ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ روایتیں جو قال رسول اللہ، قال رسول اللہ، قال رسول اللہ ہے، اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو بیٹی کی شادی کے لیے جیولری خریدنا ہے تو آپ کسی ہوشیار آدمی کو لے جائیں گے اپنے ساتھ، کیا ایسا نہ ہو کہ ڈائمنڈ کے پیسے لے لے ہم سے اور انویٹیشن دے دے، ایسا نہ ہو کہ سونے کے پیسے لے لے ہم سے اور پیتل لے لے۔ تو اگر آپ اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اتنے کانشس ہیں کہ آپ کسی نظر والے کو لے جائیں گے کہ پرکھ کے دیکھے بھائی یہ ڈائمنڈ ہے کہ نہیں، یہ سونا اصلی ہے کہ نہیں، یہ زیورات جتنے پیسے مانگ رہا ہے اتنے کے ہیں کہ نہیں، تو اگر بیٹے بیٹی کی شادی کے وقت زیور خریدنے کے لیے اور جیولری خریدنے کے لیے آپ کانشس ہوتے ہیں تو اپنی آخرت اور نجات اور قیامت کے لیے اسلام لیتے وقت کتنے تو کانشس ہو جائیے. جہاں ہم نے منہ سے بات نکالی لوگ تینوں الٹ کے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, نہ ہم کی پوزیشن پیدا کرتے تھے. ارے صاحب آپ فلاں کو نہیں مانتے, آپ فلاں کو نہیں مانتے. ارے مانتے نہیں مانتے کی بات نہیں ہے, آپ ہمارے ڈاؤٹ کو کلیئر کیجیے. ہم کئی جیولری خریدنے گئے, ہم نے کہا اس کو ٹیسٹ کر کے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اصلی ہے کہ نقلی. وہ لڑنے پر تیار ہو جائے دکاندار, اتنی بڑی دکان اتنا بڑا شو روم, آپ ہماری بات نہیں مانتے. اس طرح سے کہیں دھندا ہوتا ہے بھائی؟ اس طرح کہیں دھندا ہوتا ہے کیا؟ کہ بلاؤ بدماشوں کو, پھٹواؤ ان کو, یہ ہماری ہم دے رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیرا نقلی ہے, بھلا ہم نقلی دیں گے انہیں؟ بھائی یہ بات نہیں ہے, دنیا میں بہت سی دفعہ نقلی مال بکتا ہے, اس لیے ہم ڈرے ہوئے ہیں. اگر آدم سے لے کے آج تک جب سے دنیا قائم ہے کبھی کسی نے نقلی مال نہ بیچا ہوتا تو ہم بھی آنکھ بند کر کے لے لیتے. لیکن جبکہ دنیا میں ہزاروں کیس ایسے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ تحقیق کر لیں. اگر رسول یہ کہہ کے گئے ہوتے کہ میرے بعد میری امت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی تو ہم بھی لے لیتے. جب وہی کہہ کے گئے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے تو اب اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے. دیکھیے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس کو غور کیجیے, بگڑنے اور بگڑنے اور ناراض ہو جانے کی بات نہیں. حضور سرور کائنات کی حدیثیں ہمارا دین, حضور سرور کائنات کی حدیثیں ہمارا ایمان, اسی پر ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. مگر وہ حدیثیں جو حضور نے فرمائی ہوں, دیکھیے جو حضور نے ارشاد فرمائی ہوں وہ حدیثیں ہمارے سر پر. لیکن ہمارا شمار کوئی کالا رسول اللہ کہہ کے اپنی بات کہہ دے تو ہم اس کو حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب دیکھیے ہمیں ڈاؤٹ کہاں سے ہوتا ہے وہ سن لیجئے. یہ کہ یہ ہم کو برا کہتے ہیں, برا برا کہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے. ہمارا درد دل سنیے. دیکھیے چاروں خلفاء, ہم شیعہ ہیں, ہمارا نظریہ اور ہے وہ الگ ہے, وہ جانے دیجئے اس وقت, اس کو ہم نہیں کہتے, وہ الگ ہے. چاروں خلفاء, خلفاء راشدین, چاروں بزرگوں سے ملا کے, چاروں بزرگوں سے ملا کے حدیثیں جو ہیں ان کی تعداد 1500 سے کم ہے, 150 سے کم ہے, 150 سے کم ہے. چاروں خلفاء کی حدیثیں ملا کے 1400 کچھ بنتی ہیں, یعنی 1500 تک نہیں ہیں. اور چیزیں چار خلیفہ جو چاروں صحابی تھے اور چار خلفاء میں پہلے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ تو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہے, دوسرے اور تیسرے ذرا دیر میں ایمان لائے, مگر پہلے اور چوتھے, پہلے اور چوتھے کے لیے تو یہ ہے کہ بوڑھوں میں وہ, بچوں میں یہ, بہرحال جو بھی ہو ہمیں اس وقت کوئی کانٹروورشل مسئلہ نہیں چل رہا ہے, لیکن پہلے اور چوتھے تو بالکل ساتھ رہے نا 23 برس. تو تو یہ پہلے اور چوتھے اور دو خلیفہ اور چار خلفاء، جو خلفائے راشدین تھے ایسے بزرگان اسلام، ان سے ملا کے جو ٹوٹل حدیثیں ہیں پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کی سب، وہ 1400 کچھ بنتی ہیں، 1400 کچھ بنتی ہیں، فیگر 1500 تک پر نہیں پہنچتی. اور ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو اس میں جھگڑا ہے کہ 2.5 برس رسول کے ساتھ رہے کہ 2 برس رہے کہ 1.5 برس رہے، جنہوں نے منیمم کہا انہوں نے کہا 1.5 برس رہے، جنہوں نے میکسیمم کہا انہوں نے کہا 2.5 برس رہے. خیر ہم میکسیمم ہی مان لے کہ 2.5 برس رہے، تو جو بزرگ حضور کے ساتھ 2.5 برس رہے ان سے مرویات کی حدیثوں کی تعداد جو ہے وہ لگ بھگ 7000 کے پہنچ رہی ہے. اب آپ ہمیں بتائیے کہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں کہ جو 23 برس رہے رسول کے ساتھ، ان چار آدمیوں کے مرویات کی تعداد تو 1500 تک نہیں پہنچی، اور جو 2.5 برس رہے ان کے روایات کی تعداد 7000 تک پہنچ گئی. یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر یہ کہیے کہ یہ سپر انٹیلیجنٹ تھے لہذا انہوں نے 2.5 برس میں اتنا سیکھ لیا جتنا چاروں خلفاء مل کے 23 برس میں نہ سیکھ سکے، تو پھر خلافت ان کا حق تھی، ان کو کیوں ملی؟ ہوتے ہیں لوگ سپر انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جس ذہانت کو کوئی چھو نہیں پاتا ہے، ہوتے ہیں دنیا میں. اگر یہ بزرگ ایسے تھے کچھ، ان کو پھر ملنا چاہیے تھا ان کی علم اور لیاقت اور ذہانت اور صلاحیت کی بنیاد کے اوپر. پر اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ ہم تو جاہل آدمی ہیں، کوئی ہمیں سمجھائے کہ کیا ہے، لیکن ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے. اچھا پھر دوسری بات سنیے صاحب، جب حضرت امام ابن احمد ابن حنبل نے اپنا مسند لکھا تو فرمایا کہ 300,000 حدیثیں میرے سامنے ہیں، جس میں سے انہوں نے 30,000 سلیکٹ کی. 300,000 میں سے 30,000 سلیکٹ کی، تو 270,000 ریجیکٹ کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں حضرت امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں 270,000 حدیثیں اسلامی سوسائٹی میں ایسی تھی جو حضرت امام احمد ابن حنبل کی نظر میں قابل انکار تھی. اور کیجیے، اتنے بڑے عالم کی نظر میں 270,000 حدیثیں ریلائبل نہیں تھی. تو انہوں نے جب اپنی کتاب لکھی مسند امام احمد ابن حنبل، تو اس کے اندر 30,000 حدیثوں کو لکھا، 300,000 حدیثوں میں سے تو 270,000 حدیثیں غلط تھیں، جس کا مطلب مسلم سوسائٹی میں اتنی زیادہ غلط حدیثیں رائج ہو گئیں. چلو ٹھیک ہے، کام ہو گیا ایک. ان کے فوراً ہی بعد امام بخاری آئے. امام بخاری نے حدیث کی ایک کتاب کمپائل کی جو صحیح بخاری کے نام سے قوم میں رائج ہے مسلمانوں میں. انہوں نے حدیثوں کی تحقیق میں اور زیادہ محنت کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2-2 رکعت نماز پڑھ کے حدیثیں جمع کی ہیں، اور میں نے بڑے زحمت کے سفر کیے ہیں حدیثیں جمع کرنے کے لیے، اور بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، اور وہ مشکلات جھیل کے میں نے یہ کتاب پیش کی ہے رسول کی. صحیح حدیثوں کی کتاب ہے یہ. اور اس میں 30,000 میں سے 24,000 انہوں نے ریجیکٹ کر دی اور صرف 6,000 رہ گئیں. چلو اب پھر دوسری پریشانی ہوئی. دوسری پریشانی ہوئی کہ اب ہم کیا کریں, اس لیے کہ جو انہوں نے 30,000 صحیح رکھی تھی اس میں بھی کچھ غلط چلی آئی تھی اور ایک دو غلط نہیں چلی آئی تھی بلکہ 30,000 میں 24,000 غلط آ گئی تھی. یہ 30,000 میں 24,000 بہت ہوئے, کوئی 1-2% کی بات نہیں ہے جو بھولے چکے سے آ گئی. 30,000 میں 24,000 کتنے پرسنٹ ہوئے بھائی؟ پرسنٹیج آپ گھر میں جوڑ لیجیے گا, میری میتھمیٹکس تو ہمیشہ سے کمزور رہتی ہے. سمجھے آپ, یہ سب پرسنٹیج نکالنا اور یہ کرنا وہ کرنا, ہمارے ڈر کے ہائی اسکول کے آگے میتھمیٹکس پڑھی تھی تو وہ چلے گے نہیں, فیل ہو جائیں گے. سمجھے آپ, تو بہرحال سوچ لیجیے آپ کہ کیا ہوا. اب آخری الزام سن لیجیے, صحیح بخاری آ گئی 6,000 حدیثوں کے اوپر. چلو یہی رہ جاتی قیامت تک, 5 کتابیں صحیح اور لکھ دی گئیں, تو اب ایک پریشانی اور ہو گئی کہ سچ ایک ہوتا ہے. عزیزان گرامی, بڑا پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا جو ہم کو ڈاؤٹ میں پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. ہم آپ سے کیا بتائیں کہ مشکلات کا شکار ہیں, جو نہیں مانتے بدرجہ مجبوری نہیں مانتے, ورنہ ہمارا دل یہ تھوڑی چاہتا ہے کہ ہم پوری پارٹی اور پورے گروپ کو چھوڑ کے الگ راستہ چلیں. ہم ہی دل چاہتا ہے کہ جہاں قافلہ پورا جا رہا ہے تو بھائی ساتھ ہی ساتھ چلو, دوستی محبت ملاپ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے, سہارا دیں گے. پھر مشکلات پہنچتی ہیں ان کی. اب یہ ہم پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ بخاری شریف کو نہیں مانتے. دیکھیے لگی لپٹی بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, ہم بخاری شریف کو نہیں مانتے. لکھ لیجئے, ریکارڈ ہو جائے اس میں کہ ہم بخاری شریف کو نہیں مانتے, نہیں مانتے. کلیئر کہہ رہے ہیں نہیں مانتے, نہیں مانتے. ہم حدیث کی معتبر کتاب بخاری شریف کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ آپ ہم سے ریزن پوچھئے. نہ ماننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, اگر ریزن معقول نہ ہو تو آپ اعتراض کیجیے. تو آپ نے کہا نہیں مانتے ہو, آپ نے پٹائی شروع کر دی آپ کی, نہیں مانتا مارو اس کو, یہ غلط بات, یہ اصول نہیں ہے. آپ اس سے ریزن پوچھئے کیوں نہیں مانتے بھائی, سب مان رہے تم کیوں نہیں مانتے؟ اگر وہ کوئی اطمینان بخش سبب بتائے تو اس پر غور کیجیے, اور اگر وہ کوئی معقول ریزن نہ دے سکے ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو برا کہیے. ہمارے خیال میں جو اس کا کمپائلر ہے وہ آدمی معتبر ہمارے خیال میں نہیں ہے. دیکھیے میں ٹانٹنگ نہیں کر رہا ہوں, صاف بات کر رہا ہوں. بگڑتا ہے آدمی ٹانٹنگ کے اوپر. میرا اپنا نظریہ ہے, میں اپنے نظریے کے لیے آزاد انسان ہوں, مجھے اپنا نظریہ اظہار کرنے کا پورا حق ہے. کیوں نہیں میں مانتا بخاری کو معتبر؟ اس لیے کہ بخاری کا کمپائلر احمد ابن اسماعیل بخاری شمر ذیل جوشن کو معتبر مانتا ہے. آپ جانتے ہیں شمر کو, پہچانتے ہیں نا اچھی طرح, جس نے حسین کو ذبح کیا تھا, وہ شمر جو قاتل حسین تھا. امام احمد ابن اسماعیل بخاری شمر کو معتبر جانتا ہے, اتنا معتبر کہ اپنی صحیح کتاب میں اس سے حدیث لے سکے. جو امام احمد ابن حنبل کی 30,000 حدیثوں میں سے 24,000 ریجیکٹ کر دے, وہ آدمی شمر کو معتبر مانتا ہے تاکہ اس سے کتاب میں اپنی حدیث لے سکے. رجال بخاری میں شمر فی جوشن شامل ہے. لیکن وہی احمد ابن اسماعیل بخاری ائمہ اہل بیت میں امام جعفر صادق کو معتبر نہیں مانتا اور امام جعفر صادق سے کوئی حدیث نہیں لیتا, اس لیے کہ اس کی نظر میں امام جعفر صادق اتنے سچے اور معتبر آدمی نہیں ہے کہ جن کی حدیث کو بخاری میں جگہ مل سکے. تو چونکہ وہ ائمہ اہل بیت کو غیر معتبر سمجھتا ہے اور قاتل حسین کو معتبر سمجھتا ہے, اس لیے ہم اس کو غیر معتبر سمجھتے ہیں. اس ریزننگ کے بعد اگر کوئی بات کرنا چاہے ہم کہیے. ہمیں اس کتاب میں خون حسین کے قطرے ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو قرآن کے بعد تسلیم کر لیں. مسلمانوں کی حکومت کی سیاست جس زمانے میں جو بھی رہی ہو, ہم ہر ایک کی سیاست پر ناچنا شروع کر دیں اور اپنا دین بیچنا شروع کر دیں. حدیث کی کتاب کے ساتھ لفظ صحیح, خلافت کے ساتھ لفظ راشد ہمیں کھٹکتا ہے, ہمیں کھٹکتا ہے. سنیے, جب کوئی چیز مذہبی ٹرم میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں, جب کوئی چیز پبلک پرائیویٹ ہوتی ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں. آپ نے اپنا ویلا بنوایا بہت عمدہ اور آپ نے کہا سر صاحب آئیے, ہم نے بہت عمدہ ویلا بنایا ہے, آپ ہمارے دوست ہیں, چاہنے والے ہیں, دیکھ کے خوش ہوئیے گا, آن کے دیکھیے. ہم ایک دن گئے, جا کے دیکھا, بہت عمدہ ویلا, بہت خوبصورت, بہت عالیشان, بہت دعائیں دیں, بہت دیکھ کے دل خوش ہوا کہ ہمارے دوست نے اتنا عمدہ محل اپنا بنایا ہے. کہا خدا مبارک کرے, اللہ آپ کو رہنا نصیب کرے. بہت دعائیں دی, بہت خوش ہوئے, چائے پی, وہاں بیٹھ کے بہت دیر بیٹھے رہے, یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ایک بج گیا باتوں میں. ہم نے کہا رہے اب آئے ہیں تو آپ ہی کیا نماز بھی پڑھ لیں. ہاں 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 آئیے در صاحب, آئیے 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 آئیے, ہم آپ کو لے چلیں. اور آپ اسی ضلع میں ایک طرف لے گئے ہمیں, تو وہاں ایک روم تھا, وہاں فرش بچھا ہوا تھا, مسلے رکھے ہوئے تھے, قرآن شریف رکھا تھا, دعاؤں کی کتابیں رکھی تھی, وہیں وضو کا بھی انتظام تھا برابر میں. آپ نے کہا سردار آپ یہاں نماز پڑھیے, یہاں بالکل سب پاک و طاہر ہے, اطمینان سے آپ وضو کیجیے, نماز پڑھیے, بالکل پاک ہے. کیا کہا آپ نے, یہاں سب بالکل پاک ہے. تو ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ پورا گھر ایسے ہی بالکل پاک کیوں نہیں ہے. پتا نہیں آپ کے یہاں کون کون لوگ ملازم ہیں, پتا نہیں آپ کے سوشل تعلقات کن کن سے ہیں, پتا نہیں آپ کے پاس کون کون لوگ مہمان آتے ہیں, پتا نہیں کون کون لوگ آپ کے گھر میں آ کے ٹھہرتے ہیں. ہمیں آپ کے پرائیویٹ لائف میں اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ کا پورا گھر ایسا ہی پاک کیوں نہیں ہے کہ جہاں پر ہمارا دل چاہے نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں. کون آپ کے یہاں نوکر ہے, کون آپ کے یہاں صفائی کرتے ہیں, کون آپ کے یہاں کام کرتے ہیں, کون آپ کے یہاں آتے جاتے ہیں, کون آپ کے یہاں ٹھہرتے ہیں, ہمیں کیا معلوم. آپ نے ایک روح ہمیں پاک و پاکیزہ دے دیا کہ یہاں سب پاک ہے, آپ نماز پڑھیے. ہم نے وہاں نماز پڑھ لی اور نماز پڑھ کے چلے آئے. ہمیں آپ کے پورے گھر پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ پرائیویٹ آپ کا گھر ہے. اب تھوڑے دنوں بعد آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو ہمیں پھر بلایا, کہ اطہر صاحب لڑکے کی شادی ہے آئیے گا ضرور. بار بار کہا, کارڈ بھی بھیجا, ٹیلی فون بھی کیا, ملا, ملاقات ہوئی تو پرسنل مل کے بھی کہا. گئے ہم صاحب تعلقات سے گئے, تو وہاں بہت بھیڑ تھی, بہت سے لوگ تھے, اس لیے کہ آپ کے تعلقات بہت ہیں, آپ کافی سوشل آدمی ہیں, تو بڑی بھیڑ تھی, بہت لوگ تھے. اور ٹیبلز پر کھانا لگا ہوا تھا, بوفے سسٹم تھا, لوگ کھا رہے تھے, تو ہم نے بھی ایک پلیٹ خریدی اور ہم بھی بڑھے کہ بھائی کچھ لے کے ہم بھی شروع ہو جائیں. کہ دوڑتے ہوئے آپ آئے اور جلدی سے ہمارے ہاتھ سے پلیٹ لے لی. کہہ لیا دادا آپ یہاں نہیں, آپ یہاں نہیں, آپ یہاں نہیں, آپ ہمارے ساتھ آئیے. پلیٹ تو آپ نے رکھ دی اور ہم ہاتھ پکڑے ہوئے لے گئے. ایک روم تھا, وہاں فرش بچھا ہوا تھا, کچھ مولانا لوگ بیٹھے تھے, کچھ اور اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے, بڑے سکا قسم کے, معتبر قسم کے, داڑھی والے, اللہ والے لوگ, بزرگ کچھ جمع تھے. وہیں جا کے ہم کو بٹھا دیا اور آپ نے کہا کہ اگر صاحب آپ کے لیے کھانا یہاں آتا ہے, آپ یہاں نوش کیجیے, بالکل سب پاک و طاہر و طیب و حلال سب کھانا یہاں آپ کے لیے, ہم نے آپ لوگوں کے لیے ادھر انتظام کیا ہے. وہاں کا ارینجمنٹ جو ہے اس میں سب لوگ شامل ہیں, سب ہے. دیکھیے آپ کے لڑکے کا ولیمہ ہے, ہمیں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے فلاں کو کیوں بلایا, فلاں کو کیوں بلایا, پتہ نہیں کس کو بلایا ہے, کہاں سے کون کون سا کھانا کدھر سے پکے آیا ہے, کیا ارینجمنٹ ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے, ہمیں کیا دخل دینے کا حق ہے. مختلف قسم کے لوگوں سے, مختلف قوموں کے لوگوں سے, مختلف مذہبوں کے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں, بزنس کے تعلقات ہیں, کاروباری تعلقات ہیں, ہر میل کا آدمی آپ نے انوائٹ کیا ہے, لیکن مولویوں کے لیے, مقدس لوگوں کے لیے جو ہر جگہ نہیں کھاتے پیتے, ان کے لیے آپ نے ایک روم میں الگ ارینجمنٹ کر دیا ہے کہ یہاں آئیے یہاں کھائیے, تو ہمیں اس وقت جھگڑا کرنے کا حق نہیں ہے کہ آپ نے ایسا ہی پورا کھانا کیوں ایسا ہی نہیں رکھا, ہے کہ نہیں. لڑکے کی آپ کی شادی ہے بھائی, پرسنل معاملہ ہے, یہاں اعتراض کی گنجائش نہیں. مگر آپ مثال کو الٹ کے سنیے, آپ نے ویلا نہیں بنوایا, آپ نے مسجد بنوائی ہے, تو آپ نے کہا اثر صاحب ہم نے فلا جگہ ایک مسجد بنوائی ہے, ہم چاہتے ہیں بہت عمدہ مسجد ہے, ایک دن آپ بھی آن کے دیکھ لیجئے. آپ آئے ہوئے ہیں دبئی میں اشرہ پڑھنے, ایک دن ذرا اس مسجد کو بھی آن کے دیکھیے, ہم نے بہت عالیشان مسجد بنوائی ہے, بہت تعریف ہو رہی ہے اس کی. ہم نے کہا اچھا ہم کل آئیں گے, کہ ٹھیک ہے آپ تک, ہم نے ہم 10 بجے آئیں گے دیکھ, کہ ٹھیک ہے ہم وہیں ملیں گے انشاءاللہ مسجد میں. آپ خیر صاحب ہم 10 بجے پہنچ گئے وہاں, آپ سے واقعی عالیشان مسجد دیکھ کے دل شاد ہو گیا, بہت عمدہ, بہت بڑی, بہترین, بہت عمدہ کام بنا ہوا, ہر طرح سے بہت اعلیٰ درجے کی. خیر جا کے دیکھا, دعائیں دی, سب کچھ کیا. اب اس کے بعد جب مسجد میں آئے تھے تو سوچا کہ بھائی 2 رکعت داخلے مسجد کی نماز تو پڑھ لے, پھر مسجد میں آئے اور یوں ہی چلا جائے کوئی ٹھوکرے, کم از کم 2 رکعت نماز تو ادا کرے مسجد میں. تو جب ہم آئے تو وضو تو کر کے گھر سے چلے تھے, جب مسجد میں جا رہے ہیں تو ہم نے باتیں باتیں کرنے کے بعد آپ سے کہا اچھا میں ذرا 2 رکعت داخلے مسجد پڑھ لوں. تو جہاں پہ میں کھڑا ہونے لگا, ہم نے کہا کرتا ادھر نہیں ادھر نہیں, ادھر آئیے ادھر, یہ بالکل پاک مسجد ہے. یہ پاک مسجد کا کیا مطلب؟ ارے مسجد تو جتنی ہوئے سب پاک ہونا چاہیے, جہاں سے جہاں تک مسجد ہے وہ پاک ہونا چاہیے. دیکھیے اب اعتراض کی بات ہے, گھر میں آپ ایک روم میں لے گئے تھے کہ یہ پاک ہے بالکل, تو اعتراض کی بات نہیں تھی. لیکن مسجد اگر یہ پوری ہے, آپ نے اگر آپ ادھر آن کے نماز پڑھیے اس کونے میں, یہ بالکل پاک کونا ہے مسجد کا, تو حیرت ہے. آپ نے ولیمے میں بلایا تھا تو ہمارے سے پلیٹ لے لی کہ یہاں نہیں, آپ اس روم میں چل کے کھانا کھائیے, یہاں بالکل طیب و حلال و پاک سب ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ولیمے میں نہیں بلایا, آپ نے کہا میرے کیا نیاز ہے آئیے گا, ہم نیاز میں چلے گئے, لوگ بیٹھے نیاز چک رہے تھے, ہم بھی بیٹھ گئے, آپ نے ہم کو
تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا معاملہ. عزیزان گرامی ذرا مسئلے کو سمجھیے گا. دیکھیے خلیفہ, بادشاہ, سلطان, مناک, جو لفظ چاہے کہہ لیجئے, کنگ, جس زبان میں چاہے کہہ لیجئے, اس کی کوئی ریلیجیس امپورٹینس نہیں ہے. لیکن خلیفہ کے معنی ہے سکسیسر آف خلافت, جانشین رسول. خلیفہ مذہبی ٹرم ہے, جیسے محل ہے, ولا ہے, پیلس ہے, جو بھی چاہے نام رکھ لیجئے, قصر ہے. لیکن جب آپ نے کہا مسجد تو یہ عمارت جو ہے ایک مذہبی ہو گئی. اب جب لفظ مسجد آ گیا تو اب وہ عمارت مذہبی ہو گئی, ورنہ قصر ہے, ضلع ہے, پیلس ہے, محل ہے, کچھ بھی ہے ہوا کرے, لیکن مسجد. اسی طرح یہ کتاب ہے, یہ مضمون ہے, یہ تقریر ہے, یہ فلاں کی اسپیچ ہے, یہ ناول ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ کورس کی کتاب ہے, کچھ بھی لکھا ہو, لیکن حدیث کی ریلیجیس امپورٹینس ہے. حدیث مینز سینگ آف پرافٹ, قول رسول. حدیث کے معنی ہے قول رسول. اب غور کیجیے گا, حدیث کو عام زبانوں سے آپ ملا نہیں سکتے. خلیفہ معنی جانشین رسول, حدیث معنی قول رسول. تو جہاں لفظ رسول لگ جائے اس کی مذہبی اہمیت ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ خلیفہ رسول بھی ہو اور غیر راشد بھی ہو, قول رسول بھی ہو اور غلط بھی ہو, حدیثوں کے ساتھ لفظ صحیح اور خلیفہ کے ساتھ لفظ راشد جب لگا تو ایسے ہی لگا ہمیں جیسے مسجد کے ساتھ پاک اور نیاز کے ساتھ حلال لگا دے کوئی. صلوات بھیج دیں محمد والے. یہ آخرت کی بات ہے, یہ آخرت کی بات ہے. اسلام کی تاریخ کو پڑھیے, سوچیے کیا معاملہ ہے. یہ الزام کہ شیعہ لوگ ان کو نہیں مانتے اور شیعہ لوگ یہ نہیں کرتے اور شیعہ لوگ وہ نہیں کرتے, اب شیعہ لوگوں کے پاس آئے کوئی اور آن کے پوچھے کہ بھیا تم ایسا کیوں کرتے ہو, ہم اپنے گھر والوں یا اپنے خاندان والوں یا اپنے باپ بھائی چچا بھتیجے کے لیے کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. ہمارا جو کچھ بھی مسئلہ ہے وہ رسول کی بیٹی کے مسئلے میں ہے, رسول کے کزن اور خلیفہ اور داماد اور بھائی کے مسئلے میں ہے, رسول کے نواسوں کے مسئلے میں. دنیا کا سلوک ہمارے ساتھ نہیں خراب ہے, نہ ہمیں کسی سے شکوا ہے. ہمیں شکوا اس بات کا ہے کہ لوگوں کا سلوک رسول کی بیٹی کے ساتھ خراب ہوگا, رسول کے بھائی اور خلیفہ اور صحابی کے ساتھ خراب ہوگا, رسول کے نواسوں کے ساتھ خراب ہوگا. تو اگر ہم دیکھیے مشکل کیا ہے, مشکل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو ٹھیک ہے آپ کیوں لڑنے کے لیے کھڑے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو صحیح مان لیں تو پھر ان کو غلط ماننا پڑے گا. اگر جو ہوا وہ صحیح ہے, دیکھیے غور کیجیے گا اس مسئلے کو, ایک معاملے کو آپ چھوٹ نہیں سکتے کسی قیمت کے اوپر. اگر جو ہوا وہ صحیح ہے تو پھر رسول کی بیٹی غلط کہہ رہی تھی, اگر جو ممبروں کا ہوا وہ صحیح ہے تو ضرور علی غلط آدمی تھے, اگر جو امت نے کیا وہ صحیح ہے تو ضرور حسن حسین جو تھے وہ صحیح لوگ نہیں تھے. تو اب ہمارے دماغ میں دوسرا ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول اپنی بیٹی کو داماد کو نواسوں کو صحیح نہ کر سکا اس کی امت کو ہم صحیح کیسے مان لیں. غور کیجیے مسئلے کو کیا ہے. ایک خیال یہ بھی آتا ہے لوگوں ارے 1400 برس پرانے معاملے کو لے کے آپ آج بیٹھے ہیں خام خواہ کے جھگڑے نکال رہے ہیں. جھگڑے کی بات نہیں ہے, جھگڑا نپٹانے کی بات ہے. ٹھیک ہے معاملے 1400 برس پرانے ہیں مگر ہم پر اثر آج پڑ رہا ہے اس پر. یہ معاملے کو سمجھیے کیا ہے, معاملہ بے شک 1400 برس پرانا ہے مگر اثر آج ہے. کیوں اثر آج ہے؟ لاسٹ واجب عبادت جو آپ نے کی ہے ابھی وہ نماز عشاء پڑھی ہے. یہ مجمع جو آیا ہے یہاں آخری واجب عبادت جو انجام دے کے آیا ہے. اس سال بہت سے حضرات یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ انہوں نے حج کیا ہوگا مگر اس کو ایک مہینے سے زیادہ گزر گیا. جن نے روزے بھی رکھے ہوں گے رمضان میں مگر اس کو 4 مہینے ہو گئے. آخری واجب عبادت جو آپ نے کی ہے ابھی ذرا دیر پہلے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز عشاء پڑھی ہے. مغرب بھی پڑھی تھی مگر پہلے پڑھی تھی, عشاء بعد میں پڑھی ہے. تو لاسٹ عبادت جو واجب ادا کر کے آئے ہیں آپ وہ نماز عشاء ہے جو ابھی چند گھنٹے پہلے آپ نے ادا کی ہے. ابھی اس کی ادا کیے کو 6 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں. نماز عشاء کے اوپر ان اختلافات کا اثر ہے. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں 1400 برس پرانا معاملہ ہے, نماز یوں پڑھی جائے کہ یوں پڑھی جائے, بسم اللہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے, یہ کہا جائے کہ نہ کہا جائے. تو نماز جیسی اہم عبادت کے اوپر تو اثرات ہیں ان اختلافات کے. تو ابھی 6 گھنٹے پہلے یا 6 گھنٹے سے بھی کم ٹائم گزرا ہے کہ ہم ان اختلافات سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں تو کیسے ہم نہ پتہ لگائیں کہ صحیح کیا ہے. اچانا باتیں لوگ کرتے ہیں کہ 1400 برس پرانے معاملے کو کیوں چھیڑتے ہو, چھیڑتے جاؤ معاملے کو طے کیجیے. اس لیے کہ جس رہبر نے جیسی نماز بتائی فالوور ویسی نماز پڑھتا ہے. تو غور طلب بات یہ ہے کہ رہبری کا حق کسے پہنچتا ہے تاکہ فالوور کی نماز صحیح ہو سکے. عزیزان گرامی وقت تمام ہوا, زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی. آج تو میں نے آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کیا کہ ہم کچھ ڈاؤٹ ہیں ہمارے پاس, کچھ شبہ ہیں ہمارے پاس, کچھ پریشانیاں ہیں ہمارے پاس, اور اس کے اندر ہمیں سیف سائڈ یہ ملتی ہے کہ ہم رسول کے اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں. رسول کے اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں لہذا ہم چلتے ہیں. باقی وہ دور جس کو مکہ مدینہ کہہ کے لوگ چومتے ہیں اس کے اندر ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. شہادت حسین ہوئی اسی زمانے میں, شہادت حسین سن 61 ہجری میں ہوئی, سن 62 ہجری میں یزید کا لشکر مدینے آیا اور مدینے میں قتل عام کیا. ہمیں بہت دکھ ہے مدینہ نبی میں قتل عام ہونے کا مگر ہمارا دل بار بار یہ سوچتا ہے کہ یہ وہی مدینہ والے تھے جو حسین کو جاتے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسین فتنے میں پڑ رہے ہیں, ہم الگ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. مجھے وہ عزت شہادت جو حسین کے حصے میں آئی, کجا وہ رسوائی جو بعد میں ہوئی. مسجد النبی میں گھوڑے بندھے اور 3 دن نبی کی مسجد میں استبل رہا, 3 دن مسجد النبی میں نماز نہیں ہوئی, یزید کی فوجوں کے گھوڑے بندھے رہے مسجد النبی میں.
اور محلہ بنی ہاشم کو چھوڑ کے پورا مدینہ آرمی کے حوالے رہا. اور اس کے آگے جو لکھا ہے وہ میں بیان نہیں کروں گا, تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے, اس کے اندر آپ پڑھ لیجئے. اس طریقے سے مدینہ کی بربادی ہوئی, یہ سن 62 ہجری میں ہوا, اور سن 63 ہجری میں یزید کا لشکر مکے کی طرف بڑھا. خانہ کعبہ آج بھی نیچے ہے, ویلی ہے. جو لوگ کعبے جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کتنی سیڑھیاں سڑک کے اوپر سے طے کر کے نیچے جاتے ہیں آپ جب خانہ کعبہ تک پہنچتے ہیں. ہر حال کے بعد کچھ سیڑھیاں نیچے اترتے ہیں. اس زمانے میں یہ مسجد الحرام اس طرح کی بنی ہوئی نہیں تھی, ایک چھوٹی سی دیوار تھی بس چاروں طرف, اور بیچ میں خانہ کعبہ تھا. یہ تعمیرات سب بات کی ہیں, اور یہ جو چاروں طرف اسی بلڈنگیں ہیں, یہ بلڈنگیں نہیں تھیں, یہ پہاڑیاں تھیں. یزید کے لشکر نے پہاڑیوں کے اوپر منجنیق لگا کے کعبے کے اوپر بمباری کی تھی. اس زمانے کے بم کیسے ہوتے تھے بتا دوں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے کہ ان کا بمباری پہنچی اور کہاں ہوتی تھی بمباری. اس زمانے میں پتھر میں روئی لپیٹتے تھے, پتھر میں اتنا بڑا پتھر لیا اس میں اتنی روئی لپیٹی, اس کو روئی کو تیل میں تر کرتے تھے. جب روئی تیل میں بھیگ جاتی تھی تو اس میں آگ لگاتے تھے, اور اس کے بعد اس کو گوفن میں رکھ کے گھماتے تھے. جب خوب گھومتی تھی اس کے بعد اس کو پھینکتے تھے, تو پتھر کے وزن کی وجہ سے اس کے اندر فورس پیدا ہوتا تھا, اور پتھر جہاں جا کے ٹکراتا تھا اس چیز کو تولتا بھی تھا, اور چونکہ اس میں آگ لگی ہوتی تھی لہذا وہ آگ لگانے کا کام بھی کرتا تھا وہاں. تو اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر چاروں طرف سے فوجوں نے بمباری کی, جس کے نتیجے میں کعبے کا پردہ جل گیا. حضرت اسماعیل کے لیے جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ لگے تھے کعبے کی دیواروں پر, وہ جل گئے. ایران کے ایک بادشاہ نے ہزاروں سال پہلے سونے کا ہرن چڑھایا تھا کعبے کے اوپر, اس کو فوجی چرا لے گئے. کعبے کی دیواروں میں شراب پڑ گئے, اور رکن یمانی جو ہے یہ حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. جب آپ طواف کرتے ہوئے آئیے تو پشت کعبہ سے جب گھومیے گا تو حجر اسود سے پہلے والا کونا جو ہے وہ رکن یمانی ہے. رکن یمانی منہدم ہو گیا, گر گیا, ادھر کی دیوار اور ادھر کا پورا حصہ جو تھا یہ منہدم ہو گیا پورا. اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف میتیں بکھری ہوئی تھی, لاشیں بکھری ہوئی تھی. کعبے کے چاروں طرف مسجد الحرام میں جہاں طواف ہوتا ہے, جہاں حاجی طواف کرتے ہیں, اس طواف کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں عربی میں, یعنی طواف کی جگہ مطاف میں میتیں بکھری ہوئی تھی انسانوں کی, اور پوری یزید کی آرمی پہاڑوں پر تھی جہاں سے مار رہی تھی, تیر بھی مار رہی تھی اور پتھر بھی مار رہی تھی. اور عزیزان گرامی, اس کے بعد بھی تاریخ یزید کو امیر المومنین لکھتی ہے, اور خلیفۃ المسلمین لکھتی ہے, اور خلیفہ برحق لکھتی ہے. کہاں ہیں آپ, کیا سوچ رہے ہیں؟ لوگوں کی ناسمجھی سے فائدہ اٹھا کے, لوگوں کی علم کی کمی سے فائدہ اٹھا کے, لوگوں کے واقعات کے نہ معلوم ہونے سے فائدہ اٹھا کے حکومت والوں نے, اقتدار والوں نے جس طرح چاہا سمجھا دی بات. تاریخ الخلفاء نے رسول کے 12 نائبوں میں سے یزید کو بھی لکھا ہے, کسی جاننے والے سے پوچھئے. سیوطی نے جو تاریخ الخلفاء لکھی ہے اس نے جو تفسیر و توضیح لکھی ہے, سیکون و بادی اسما اشرا خلیفتن, میرے بعد میرے 12 نائب ہوں گے, ان 12 نائبوں میں اس نے لکھا ہے ہم خلفاء الراشدون الاربعہ, وہ 4 خلفاء راشدین ہیں, ثم معاویہ, اس کے بعد معاویہ ہے, لیکن بعد صلح الحسن, لیکن صلح حسن کے بعد ثم ابنہ یزید, اس کے بعد اس کا بیٹا یزید ہے, ثم عبد الملک ابن مروان, اس کے بعد عبد الملک ابن مروان ہے, وہ ابناؤہ الاربعہ, اور اس کے 4 بیٹے, ومنہ عمر ابن عبد العزیز, اور اسی میں عمر ابن عبد العزیز, یوں کر کے 12 کی فہرست تاریخ الخلفاء ریٹن بائی علامہ سیوطی لکھا ہوا ہے, جس کا دل چاہے اٹھا کے دیکھ لے. سیدانے کی رمی, یہ دل ہلا دینے والی تاریخ ہے. اور اس کے بعد ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کیوں نہیں مانتے اور ان کو کیوں نہیں مانتے, جن کے گھروں کے اندر جب مال بھرا ہو ان کو مال کے کوئی اپنی عاقبت برباد کرے. ہم ایسے مسلمان ہونے سے تو کافر ہو جانا بہتر ہے. ایسے مسلمان ہونے سے تو کافر ہونا بہتر ہے. کیا حسین قتل ہو رہے ہو, مسجد النبی میں گھوڑے بند رہے ہو, کعبے پہ آگ کا مہ برس رہا ہو, اور سب اقتدار و دولت کے نام پہ ہو رہا ہو, اور مسلمان چپ کے خاموش بیٹھے ہو, کیا بات ہے؟ اسی لیے لوگ کربلا کے خلاف ہیں کہ کربلا ہر ایک کے چہرے سے مقام سوچ دیتی. کربلا ہر ایک کے چہرے سے ناکام نوچ دیتی. بس عزیزوں, وقت تمام ہوا. میرے بعض دوست کہتے ہیں تم اور زیادہ پڑھو, انشاءاللہ ویکینڈ میں زیادہ پڑھوں گا. یہ کہ لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے, سویرے جاب کا بھی جانا ہوتا ہے, اس لیے وقت کے اندر چاہتا ہوں کہ اپنی بات جو ہے وہ تمام ہو جائے. حسین کی شہادت نے دلوں کو اس طرح تحفہ دیا, مظلومی سید الشہداء نے حقیقتوں کو بے نقاب کر دیا. عزیزان گرامی, یہ حسین کی بے کسی و مظلومی ہے جو آج شہادت کے 1400 برس کے بعد, عشر محرم گزرنے کے بعد, سادہ دنوں میں گویا یہ مجمع جمع ہے. یہ مظلوم کی مظلومی کا اثر ہے, یہ بےکس کی بےکسی کا اثر ہے, یہ غریب حسین کی شہادت کا اثر ہے جس نے اپنا بھرا گھر راہ خدا میں لٹا دیا. عزیزان گرامی, کوئی کیا سمجھ سکتا ہے ان مظلوموں کو جن ماؤں نے اپنے بیٹے راہ خدا میں قربان کیے, جن بہنوں نے اپنے بھائی راہ خدا میں قربان کیے, سارا گھر اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا, اور کسی نے سوائے حسین کے کسی کو یاد نہیں کیا. سارے گھر بھر سے ایک آواز آ رہی تھی, واہ حسینہ. شام غریبہ میں 9 مائیں ایسی بیٹھی تھی جن کے بیٹے مارے گئے تھے, مگر کوئی اپنے بیٹے کو نہیں رو رہی تھی, ایک آواز آتی تھی کبھی کبھی, واہ حسینہ, ہائے حسین. مدینے میں وہ ماں موجود تھی جس کے 4 جوان شیر حسین کے ساتھ گئے تھے, اور ماں نے ایک جملے میں چاروں کی خبر سن لی کہ 4 بیٹے حسین پر قربان ہو گئے. بیت الحزن میں تشریف لے جاتی تھی, بیٹھ کے روتی تھی, مگر کبھی اپنے بیٹوں پر نہ روئی, ہمیشہ حسین پر روئی. جب بیٹے زیادہ یاد آتے تھے نشان قبر بناتی تھی, کہتی نہیں تم پر رہوں, پھر فرماتی تم میں سے کسی پر نہ رہوں گی, تمہاری رونے والی ماں زندہ ہے, میں اس پر رہوں گی جس کی ماں نہیں ہے. یہ کہہ کے نعرہ مارتی نہیں, واہ حسینہ, ہائے میرا حسین. عزیزان گرامی, آوازیں بلند ہے, بات تمام ہو رہی ہے. ہر سیلانی نے ہم کو یہی سبق دیا, ہر بی بی نے ہم کو یہی سبق دیا, شہزادی زینب اور محمد پر نہ روئیں, جناب لیلہ جناب علی اکبر پر نہ روئیں, جناب رباب جناب علی اصغر پر نہ روئیں, آپ کبھی سوچیے، میں اکثر سوچتا ہوں، کتابیں وتابیں تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، میرا جب تصور آتا ہے تو آپ سوچیے میرا کلیجہ ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کبھی میں جناب ام البنین کے لیے سوچتا ہوں، تو آپ یقین مانیے کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ کربلا کا صحیح تصور نہیں ہوتا ہمیں، ورنہ اگر صحیح تصور کربلا ہو جائے تو اگر سچا تصور ہو جائے دل رک جائے، مطلب مر جائے آدمی، بے ہوش ہوش ہونے کی بات نہیں ہے، مر جائے، اتنا بڑا غم ہے کہ ہمارا دل اٹھا نہیں سکتا اسے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، عزیزان گرامی، جناب ام البنین کے لیے سوچتا ہوں، کبھی جناب رباب کے لیے سوچتا ہوں۔ کوئی کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں میں سب لکھا ہے۔ دیکھیں جناب ام البنین کے چار بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی، جو بیٹی تھی وہ جناب مسلم کو بھی آئی دی تھی، اور چار بیٹے تھے جن میں بڑے حضرت عباس تھے اور تین اور تھے، تو چار بیٹوں میں تین کی شادی ہو گئی تھی، چھوٹے والے جو تھے ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن علی جو تھے سب سے چھوٹے، یہ 22 برس کے تھے کربلا میں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن تین بڑے بیٹے جو تھے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ چاروں بیٹے اور داماد اور بیٹی اور بہویں سب گئی تھیں حسین کے ساتھ۔ جب قافلہ پلٹ کے آیا تو وہ چاروں بیٹے بھی نہیں آئے، وہ داماد بھی نہیں آیا، نواسے بھی نہیں آئے، پوتے بھی نہیں آئے، ایک بیوہ بیٹی پلٹ کے آئی، تین بیوہ بہویں پلٹ کے آئیں، ایک بیٹے کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، لہذا تین بہویں پلٹ کے آئیں بیوہ اور ایک بیٹی پلٹ کے آئی۔ اب سوچئے کہ ماں بزرگ جب تین بیوہ بہموں اور ایک بیوہ بیٹی کو لے کے بیٹھتی ہوگی بیت الحزن میں اور روتی ہوگی، تو کیا زمین و آسمان روتے ہوں گے؟ آپ سوچیے، خالی تصور کیجئے، کوئی کتاب پہ لکھا نہیں ہے، تصور کیجئے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا کہ چار بیوہ بیویاں بیٹھی ہیں، ایک بیٹی ہے، تین بہویں ہیں، ہر ایک کا سہاگ اجڑ گیا، ہر ایک کے بچے مار ڈالے گئے، کلیجہ ٹکڑے ہو جائے خدا کی۔ کبھی میں جناب رباب کے لیے سوچتا ہوں کہ ان بیوی کو اللہ نے بیٹا بھی دیا تھا، بیٹی بھی دی تھی۔ جب کربلا آئی ہیں تو سر پر شوہر کا سایہ بھی تھا، گود میں بیٹا بھی تھا، انگلی پکڑے ہوئے ماں کے ساتھ چھوٹی سی بیٹی بھی تھی، اور اب جو باپ کا خدا آئی تو پہلے بیٹے کے گلے پر تیر دیکھا، پھر مقتل میں شوہر کا لاشا دیکھا، اور اس کے بعد شام کے قید خانے میں بچی کو دم توڑتے دیکھا۔ عزیزان گرامی، آپ کبھی سوچیے، بچوں کے مر جانے کا ماں باپ کو غم ہوتا ہے بہت، مگر فرق ہوتا ہے وہ بچے جو بولتے نہیں ہیں اور باتیں نہیں کرتے ہیں ان کے مر جانے کا غم ذرا کم ہوتا ہے، لیکن وہ بچے جو باتیں کرتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے مر جانے کا ماں باپ کے دل پر بہت اثر ہوتا ہے۔ بچہ مرا تو شہید ہوا، مگر وہ بولتا نہیں تھا، لیکن بچی تو باتیں کرتی تھی نا، بولتی تھی، جب یہ بولتی ہی بچی مر گئی ہوگی تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ سوچئے، اور اس کے بعد جب یہ بی بی کربلا پلٹ کے آئی تو آپ نے برابر مجلسوں میں سنا ہوگا کہ شہزادی زیر آسمان تشریف فرما ہوتی نہیں، سائے میں نہیں بیٹھتی نہیں، جب کسی نے کہا بی بی سائے میں چلیے تو یہ نہیں کہا کہ سائے میں نہیں جاؤں گی، میں نے علی اصغر کے گلے پر تیر دیکھا ہے، یہ نہیں کہا کہ سائے میں نہیں جاؤں گی، میں نے سکینہ کو قید خانے میں گھٹ گھٹ کے دم توڑتے دیکھا ہے، جب کہا یہی کہا سائے میں نہیں جاؤں گی، میں نے حسین کی بھائی کو بے کا پر دیکھا، ارے
فاطمہ کا لال زیر آسمان بے قبر.